الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کی نشست میں نے شہادت کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کی تفصیل کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید میں جس جگہ یہ آیت آئی ہے یا بعض دوسرے مقامات پر جہاں یہ مضمون بیان ہوا ہے، اس کے سیاق و سباق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ منصب ذریت ابراہیم کو دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں میں سے رسولوں کو اس منصب پر فائز کیا، اور اس کی بھی اپنی ایک تعریف ہے. میں نے اس کی طرف ضروری اشارات کر دیے تھے. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو اس منصب کے لیے منتخب کیا گیا. قرآن مجید میں یہ بات سورہ بقرہ کی اس آیت میں بھی، جس طرح کہ میں نے اس کے سیاق و سباق کا تجزیہ کر کے واضح کیا تھا، بیان کر دی. یعنی اس آیت میں وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سورہ حج میں بھی جہاں یہ مضمون بیان ہوا ہے، وہاں ملت ابیکم ابراہیم کہہ کر اس بات کو واضح کر دیا ہے. ایک اور مقام پر جہاں نبیوں کے استفاء کا ذکر ہوا ہے، وہاں بھی اس کو بیان کر دیا ہے. اس میں فرمایا کہ ان اللہ استفاء آدم و نوہم و آلہ ابراہیم و آلہ عمران، یعنی خاص طور پر ذکر کر دیا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس منصب کے لیے ان جلیل القدر ہستیوں کا انتخاب کیا، اور جس طریقے سے اس نے رسولوں کا انتخاب کیا اسی طرح سے اس نے ذریت ابراہیم کا بھی انتخاب کیا. یعنی آل ابراہیم، آل عمران، عمران سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے. تو اس پورے عمل میں، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے دوسرا بڑا موڑ آیا ہے، تو اس کا خاص طور پر ذکر کیا قرآن مجید. اس کے ساتھ یہ بات جو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی کہ شہادت ہے کیا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، تو مختصر طور پر میں نے یہ بتایا آپ کو کہ جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ شہادت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ضرورت کا ظہور ہے. یہ جس شخص کے ذریعے سے ہوتا ہے یا جس جماعت یا قوم کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کے بعد گویا اللہ کی طرف سے دنیا ہی میں حجت پوری ہو جاتی ہے، اور جب اتمام حجت ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سزا دیتے ہیں. یہ جزا و سزا جو اس دنیا میں برپا ہوتی ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی اور قیامت کی جزا و سزا کی حتمی حجت بن جاتی ہے. یعنی اس کے بعد پھر کسی استدلال کی ضرورت باقی نہیں رہتی. وہ بات جو علم و عقل سے سمجھائی جا رہی ہوتی ہے وہ ایک حصی واقعہ بن کر سامنے آ جاتی ہے. یعنی سارا مقدمہ گویا اسی دنیا میں ثابت کر دیا جاتا ہے اور پھر دعوت دی جاتی ہے کہ لوگ اس کو قبول کریں. اس میں جو ایک آخری چیز باقی رہ گئی تھی اور جس کی طرف اگرچہ اشارہ میں نے کر دیا تھا لیکن اس کی کچھ زیادہ تفصیل اس وقت کرنا ممکن نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ جب یہ منصب بنی اسماعیل کو حاصل ہوا، تو بنی اسماعیل کو اس منصب کے حاصل ہو جانے کے بعد ان کے سارے معاملات کو کس طرح سمجھا جائے گا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے لیے ہمارے پاس جو حتمی ذریعہ ہے وہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی سرگزشت ہے، یعنی تمام معاملات کو اسی روشنی میں سمجھ لیا جائے گا. بنی اسرائیل کی سرگزشت کو جب ہم دیکھتے ہیں، بالخصوص تورات میں دیکھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے اتمام حجت کے اس منصب پر یا دینونت کے اس مقام پر فائز کرنے کے بعد وہ علاقہ متعین کر دیا گیا تھا جس میں ان کی طرف سے جزا و سزا کا ظہور ہوگا، یعنی جہاں ان کو کارروائی کا اختیار دیا گیا تھا وہ علاقہ متعین کر دیا گیا تھا. تورات پڑھے تو اس کی باؤنڈریز باقاعدہ متعین کی گئی ہے کہ اس حصے میں یہ کارروائی کر سکتے ہیں، اس حصے میں یہ کارروائی نہیں کر سکتے. اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود بنی اسماعیل کے بارے میں بھی کیا ایسا ہی کیا گیا ہے؟ تو اب تک کا میرا رجحان یہ ہے کہ ان کے بارے میں بھی ایسا ہی کیا گیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں آخری سال میں, ان کے ذریعے سے در حقیقت یہ متعین کر دیا گیا تھا کہ ان کا دائرہ عمل کیا ہے. یہ خطوط اس زمانے کی 8 بڑی بادشاہتوں کو لکھے گئے تھے. قانون جہاد کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اسی کتاب میں اس کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی. اب تک کا میرا رجحان یہ ہے, لیکن یہ سارا ہی موضوع میں نے در حقیقت آپ لوگوں کی بحث و نظر کے لیے پیش کیا. اس میں ابھی کچھ مقامات ایسے ہیں جن پر مجھے حتمی رائے قائم کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کو یہاں بیان تو کر دیا تھا صحابہ کے حوالے سے, لیکن اس کی تفصیلات نہیں کی تھی کیونکہ اس میں کچھ کام ابھی کرنا باقی ہے. تو اس کو میں آپ لوگوں کی بحث و بحث کے لیے چھوڑ رہا ہوں. اس بات کے خاتمے پر ہم انشاءاللہ کچھ مزید مباحثے کی نشست منعقد کریں گے, اور جو چیزیں پچھلی نشستوں میں رہ گئی تھی ان پر آپ لوگ بھی اپنے سوالات متعین کیجئے, کچھ چیزوں پہ غور کیجئے, کچھ آپ لوگوں میں سے جو لوگ مطالعہ کر سکتے ہیں وہ کریں, جو سوالات ذہن میں آ سکتے ہیں ان کو متعین کر لیجئے, تو اس میں پھر ہم اس پر گفتگو کریں گے. میں نے صرف اشارات اس وقت کر دیے, اور یہ بات اگر میرا یہ جو رجحان ہے اس کو مان لیا جائے, درست سمجھ لیا جائے, تو پھر در حقیقت صحابہ کرام سے آگے معاملہ نہیں بڑھتا, کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کردہ دائرے میں یہ کارروائی مکمل کر دی. یعنی اس کے بعد کوئی مزید کارروائی تاریخ میں موجود نہیں, اس اصول پر نہیں کی گئی انہوں نے کی. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر آپ اس پہ غور کریں گے. ہم اب آگے بڑھ رہے ہیں. یہ دین بیان ہو گیا ہے, یعنی میں نے دین کے صحیح تصور میں اب تک جو بحث کی ہے اس میں دین بیان ہو گیا, پورا کا پورا دین بیان ہو گیا ہے, یعنی اپنے اصل اپنے احساسات کے لحاظ سے اس کی بحث مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر میں نے یہ لکھا ہے کہ اس دین کا نام اسلام ہے, یعنی یہ جو دین بیان ہوا ہے اس دین کا نام اسلام ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اسلام رکھا ہے. یہ معلوم ہے کہ اسلام افعال ہے اسلمہ سے, اور اس کے معنی سرفگندہ ہو جانے کے ہیں, سر جھکا دینے کے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار مان کر بندگی کا اعتراف کر لینے کے ہیں. دین کی حقیقت عبادت ہے, اور اس دین کا نام یا تو عبودیت رکھا جا سکتا تھا یا اسلام رکھا جا سکتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اسلام رکھا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دینا, اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا, اس کی اطاعت کو قبول کر لینا. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلم سے ہے اور اس کا مطلب پیس ہے, یہ میں نہیں کبھی سمجھ سکا. یہ اسلام ہے, افعال سے ہے, اور اس کے معنی یہی. اس دین کا نام اسلام ہے, اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ بنی آدم سے وہ اس کے سوا ہرگز کوئی دوسرا دین قبول نہ کرے گا. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ پہلے دن سے میں نے لوگوں سے جس دین کا تقاضا کیا ہے وہ اسلام ہے. اب اسلام سے مراد 14 صدی پہلے آنے والا کوئی دین نہیں ہے قرآن کے نزدیک. یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم سے جو ہدایت دینی شروع کی ہے اس کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پہلے دن سے ایک ہی دین رہا ہے, اس نے کوئی دو دین نازل نہیں کیے. اس دین کو لے کر آنے والے, اس کی تجدید کرنے والے, اس کو بیان کرنے والے, اس کی طرف توجہ دلانے والے انبیاء علیہ السلام ہیں. لوگوں نے اپنے ادیان کو ان کی طرف منسوب کر دیا. اللہ نے کسی انسان کی طرف کبھی کسی دین کی نسبت نہیں کی. یعنی جو بھی لوگ ہیں وہ خدام ہیں اس دین کے. اب یہ دیکھیں نا, مثال تو مسیحیت, تو قرآن کا کہنا یہ ہے کہ مسیحیت کوئی دین نہیں ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام بھی اسلام لے کر آئے تھے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اسلام لے کر آئے تھے, اور انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ ان کے دین کو ان کی طرف نسبت دی جائے. اس طرح یہ دین جو ہے یہ دین محمد نہیں ہے, یہ تو اصل میں اللہ کا دین ہے جس کا نام اللہ نے ہمیشہ سے اسلام رکھا ہوا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید کی ہے, یعنی اس کو آگے پیش کیا ہے, زندہ کیا ہے. اس میں اگر کوئی خرابی تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دور کر دیا ہے. وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے. اس وجہ سے یہ جو ہمارے ہاں اصطلاح ہے کہ محمد الرسول اللہ اسلام لے کر آئے, یہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے اللہ کے دین اسلام کی تجدید کی ہے, یعنی اس کو زندہ کیا ہے. وہ اللہ کے دوسرے پیغمبروں کی طرح اس دین کے ایک پیغمبر ہیں. ان پر یہ سلسلہ ختم ہوا ہے، لیکن وہ اس دین کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے. اس لیے اسلام کے نقطہ نظر سے یا قرآن کے نقطہ نظر سے پیغمبروں کے مابین یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو قرآن نے موضوع بنایا کہ کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ اس کو ایمانیات میں شامل کیا کہ لا نفرق بین احد من الرسل، اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی ہمارے لیے تو وہ ایک ہی بات کے سب علم بردار ہیں. جس طرح اس وقت ہم بیٹھے ہوئے محمد الرسول اللہ کی پیش کردہ ہدایت کے بارے میں یہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں فلاں چیز غلط انٹرپریٹ ہو گئی ہے، فلاں چیز میں لوگوں نے سمجھنے میں خرابی پیدا کر دی ہے، فلاں بدعت داخل کر دی ہے، میں نے یہی بحث اس سے پہلے کے بارے میں، یعنی اگر کوئی خرابی ہے تو اس پہ گفتگو کی جائے گی، ورنہ سیدنا مسیح کا دین بھی وہی ہے، سیدنا موسیٰ کا دین بھی وہی ہے، سب کا دین وہی ہے. اس دین کا نام اسلام ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ بنی آدم سے وہ اس کے سوا ہرگز کوئی دوسرا دین قبول نہ کرے گا، کرنا بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے دو یا چار یا پانچ دین بھیجے ہی نہیں ہیں تو کیوں قبول کرے گا، یعنی اس کے ہاں تو تب ہی نہیں ہے ادیان میں، یوں نہیں ہے کہ اس نے دس دین بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں نے ایک ہی دین بھیجا، نوح کو بھی وہی دیا تھا، تمام انبیاء کو وہی دیا تھا، تو اس لیے میرے ہاں تو قبولیت صرف اسی دین کو حاصل ہے. یہ بیان ہوا ہے آل عمران میں، ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہمیشہ سے صرف ایک ہی رہا ہے اور وہ اسلام ہے. اور اس کے بعد آخر میں آیت کے یہ کہا ہے کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جس نے اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین چاہا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. یعنی یہ پھر اس کی اپنی کوئی اختراع ہے. قرآن کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام کے اللہ نے تو ایک ہی دین بھیجا ہے، اگر کسی نے کوئی اپنا بنایا ہوا ہے تو اس کا اپنا ہے پھر، یعنی میرے نزدیک وہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فرمایا اور آخرت میں وہ نامرادوں میں سے ہوگا، یعنی اس کا دین اس کو واپس کر دیا جائے گا. اللہ کے نزدیک تو ایک ہی دین ہے جو قابل قبول ہے اور وہ اسلام ہے. اور میں نے عرض کر دیا کہ اسلام کا مطلب آپ لوگوں کا دین نہیں ہے، اللہ کا دین ہے، یعنی وہ دین جس کے مبادی اور اصول ہمیشہ سے ایک ہی رہے ہیں، جس میں اگر کوئی بدعت داخل ہوئی ہے تو انبیاء نے اس کی تجدید کر دی ہے، اس کو درست کر دیا ہے، اس کی اصلاح کر دی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے حالات کے لحاظ سے کوئی نیا حکم دیا ہے تو اس کو اس میں ایڈ کر دیا، بس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوا، سارا وہی دین ہے. محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی جو بحث قرآن میں نقل ہوئی ہے وہ ساری بحث یہ ہے کہ میں تو کوئی نئی بات لے کے نہیں آیا، ماں کن تو بدن میرا رسول، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نئی بات لے کر نہیں آیا، میں تو تم کو پرانی تمہاری جو بات ہے اس کی طرف بلانے والا ہوں، اس کی آواز دینے والا ہوں، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ وہی بات ہے جو مجھ سے پہلے میرے بھائیوں نے کہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معاملے میں اتنی سختی برتی ہے کہ ایک موقع کے اوپر جس طرح کہ عام طور پر بڑی شخصیات سے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو لوگوں میں یہ بحث ہو گئی اور کسی نے کہا کہ یونس اتنے بڑے نہیں تھے جتنے محمد رسول اللہ بڑے ہیں، تو آپ نے بلا کے تنبیہ کیا، ان کا یونس میرے بھائی تھے، اور ہم لوگوں کے درمیان یہ قاعدہ نہیں ہے کہ ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی جائے، یہ طریقہ نہیں ہے ہمارا، ہم سب ایک ہی کام کو کرنے کے لیے آئے ہیں اور ایک ہی منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں. تو ہمیں جب تک غیر الاسلام دین فلنگ یقبل امین ہو، یہ دین کا صحیح تصور ہے نا، یعنی اس بات کو واضح ہونا چاہیے کہ ہم جس دین کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی ادیان سے الگ دین نہیں ہے. جس دین کو یہودیت کہا جاتا ہے وہ بھی ہمارا دین ہے، اس میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے. جیسے جس دین کو دیوبندیت کہا جاتا ہے وہ بھی ہمارا دین ہے لیکن اس میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے. جیسے یہ فرقے بن گئے ہیں، اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی کچھ فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب در حقیقت فرقے ہیں جو اصل دین میں بن گئے، کیونکہ ایک پیغمبر کی ذات سے جو فرقہ بنتا ہے وہ ذرا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے، ورنہ ایسا ہی ہے. اہل حدیث یہ دیوبندیت یہ سب ادیان ہیں، ادیان ہی بن چکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کے ماننے والے اب کسی دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن قرآن کا موقف یہ ہے اور اس کو واضح ہونا چاہیے کہ ہم جس دین کے علم بردار ہیں یا جس کو پیش کر رہے ہیں وہ اصل میں اللہ کا دین ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یہودیوں کا دین اور ہے اور ہمارا دین اور ہے، ہم کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ اسی دین کے علم بردار ہیں، ان کے ہاں کچھ خرابیاں ہیں جن پر ہم ان سے بحث کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں ان کے ساتھ، بس اس سے کچھ نہیں. یہی قرآن کا موقف ہے، اس کی ساری بحث اسی چیز کے اوپر ہے. اسی وجہ سے اس نے جب مذاہب کا ذکر کیا جو نام لوگوں نے رکھ لیے تو اس نے کہا کہ ان مذاہب کی بنیاد پر تو میں نے کوئی وعدہ نہیں کر رکھا ہوا کہ میں کسی کو بخش دوں گا یا کسی کی نجات کا، میں نے وعدہ نہیں کیا ہوا، میرا وعدہ تو اس میرٹ پر ہے، یعنی یہ میں نے بنا دیا ہے، اس کے اوپر میں دیکھوں گا لوگوں کو اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا. یہ نام تمہیں نہیں رکھنے چاہیے تھے. چنانچہ یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ یہ بحث ہوئی ہے وہ قرآن نے نقل کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کونو ہودن و نصارا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہودی ہوگے تو نجات پاؤ گے، وہ کہتے ہیں نہیں تم نصرانی ہوگے تو نجات پاؤ گے، مسلمان کہتے ہیں مسلمان ہوگے تو نجات پاؤ گے، قرآن نے اس کی نفی کی. ان کا بل ملت ابراہیم حنیفہ، بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ابراہیم کا جو دین چلا آ رہا ہے نا، اللہ کا دین جو ہے جس میں یکسو ہو کر اپنے پروردگار کو مانا جاتا ہے، بس میں اس کی دعوت دے کے کھڑا ہوں. یہ قرآن کا موقف ہے، یعنی مسلمانوں کا موقف کچھ بھی ہو قرآن کا موقف برہی ہو اور وہ اسی جگہ پر کھڑا ہے. اسلام کا لفظ جس طرح پورے دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح دین کے ظاہر کو بھی بعض اوقات اسی لفظ اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی ہمارے یہاں دین جو ہے یا قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے، ظاہر ہے اس میں ایک تو آپ کے باطن کے اندر کچھ چیزیں نا داخل ہوتی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کچھ ظاہری اعمال اپناتے ہیں. تو بعض موقعوں کے اوپر یہ تعبیر ظاہری اعمال کے لیے اختیار کر لی جاتی ہے، اور اس کے مقابل میں اس وقت لفظ ایمان بولا جاتا ہے. یعنی ایمان ہمارے اندر کی چیز ہے، تو ہم مانتے ہیں نا، ظاہر میں ہم کچھ بھی بیان کر رہے ہوں، اور ہم کسی چیز کا اظہار کرتے ہیں جس کے لحاظ سے دوسرے ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے، تو اس ظاہری پہلو کو بھی اس لفظ سے بعض اوقات تعبیر کر لیا جاتا ہے. اپنے اس ظاہر کے لحاظ سے یہ پانچ چیزوں سے عبارت ہے. یعنی جس وقت ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اصل میں دینی لحاظ سے، دیکھیے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اخلاقی احکام ہیں، وہ تو تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو انسانیت اپنی مشترک میراث سمجھتی ہے، یعنی اس میں بحث کے سوال نہیں ہے. لیکن دینی لحاظ سے کیا چیزیں ہیں کہ جن کو آدمی اختیار کرتا ہے، تو وہ پانچ ہیں. پہلی چیز، اس بات کی شہادت دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. یعنی جس وقت ہم اس کا اب اقرار کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے ہیں. یعنی پہلے تمام پیغمبروں کو تو ہم مان ہی رہے تھے، نئی بعثت کو باندھنے کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ بھی آ گئے ہیں اس کے ساتھ اور یہ اب اللہ کے رسول ہیں. اس بات کی شہادت دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. نماز قائم کی جائے. دوسری چیز، یعنی دینی اعمال جو ہے جن کو کہنا چاہیے، آپ جب سچ بولتے ہیں تو یہ فطرت کا دین ہے، لیکن وہ چیزیں جو ایک دین کو بحثیت دین اختیار کرنے کے بعد آپ اپناتے ہیں، ان میں دوسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، رمضان کے روزے رکھے جائے، بیت الحرام کا حج کیا جائے. یہ باتیں یعنی یہ چیزیں ہیں، اور ان میں سے اگر آپ دیکھیے تو زکوٰۃ کا تعلق تو ہماری معیشت سے ہے، یعنی اس میں گویا جو نظم اجتماعی وجود میں آتا ہے یا انسانوں کی جو معاشرت وجود میں آتی ہے، اس میں سوسائٹی یا خلق کی مجموعی حیثیت میں اس کی خدمت کے لیے یہ رقم ہم ادا کر دیتے ہیں. یہ لازم کی گئی ہے، اور اس کا لزوم کیوں ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مذہبی چیز بنایا، اور معیشت سے متعلق ہونے کے باوجود اتنی غیر معمولی اہمیت اس کی کیوں ہے، اس پر ہم آگے بحث کریں گے جب اس کا موقع آئے گا، یہاں اس پہ بحث کا محل نہیں ہے. نماز، رمضان کے روزے اور بیت الحرام کا حج، تینوں عبادات، یعنی تینوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا جو عبادات کا قانون ہے اس سے متعلق ہے. تو اس کتاب میں جب ہم اس قانون کو پڑھیں گے تو ان پر بھی تفصیلی بحث کریں گے. یعنی یہاں یہ میں اس لیے بحث نہیں کر رہا ہوں کہ اس کا موقع آئے گا تو اس موقع کے اوپر اس پر تفصیلات میں گفتگو ہو جائے گی. قرآن مجید نے جگہ جگہ ان کی تاکید فرمائی ہے، یہ اظہار ہے خارج کا. ایمان تو ہے اللہ کو ماننا، یہ ہے شہادت دینا. یعنی ایک آدمی ظاہر میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں، اس کے بعد اس کو مسلمان مانا جاتا ہے، ہو سکتا ہے اندر سے منافق ہو. نہیں نہیں، منافق بھی یہ شہادت دے گا تو مان لی جائے گی.
جی وہ تو صحیح ہے، مگر کیونکہ یہ کیا اصل کلاس نہیں ہوا ایمانیات میں سے، جی کیونکہ یہ اس کی جو اس کا جو بیج ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے، جبکہ باقی جو عبادات ہیں
وہ بھی ایمانیات سے نکلتے ہیں. میں ان پر بحث کروں گا تو یہ بتاؤں گا کہ ایمان کے تقاضے. قرآن مجید نے جگہ جگہ ان کی تاکید فرمائی ہے، یعنی یہ جو پانچ چیزیں ہیں یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بتائی گئی ہیں. ان کی اہمیت کیا ہے، کیوں ان کو یہ حیثیت دے دی گئی ہے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ موقع آئے گا تو اس پر بحث ہوگی. اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے، خدا سے کیا تعلق ہے، دین کے بحثیت مجموعی نظام سے کیا تعلق ہے، اس پر ہم موقع کے لحاظ سے بحث کریں گے کہ اس کا آگے ایک پورا باب آنے والا ہے. قرآن مجید نے جگہ جگہ ان کی تاکید فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ ایک ہی جگہ اس طرح بیان ہوئے ہیں. یہ جو حدیث ہے یہ بڑی اہم حدیث، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حدیث کے پورے ذخیرے میں جس حدیث کے پیچھے خدا، جبریل اور پیغمبر تینوں کھڑے ہیں کہ یہ پہنچے بات، وہ یہ یعنی یہ روایت بڑی اہمیت کی حامل ہے. صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں جو غلط فہمیاں ہو سکتی تھیں ان کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا. اس کا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے، یہ حدیث سب کتابوں میں بیان ہوئی ہے اور مستند ترین روایات میں سے ہے، اور اس کے تمام طرق کو اگر آپ جمع کریں تو معمولی تفصیلات کا اختلاف ہے، ورنہ لوگ بالعموم اس کو صحیح بیان کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ بیان کر رہے ہیں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے میں عمر بن الخطاب اور لوگوں نے بھی بیان کی روایت، ان کی روایت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں، یعنی اس حدیث کا راوی بھی اس امت کے سرخیل لوگوں میں سے ہے. سیدنا عمر بن الخطاب بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب تشریف لائے ہیں، انہوں نے بہت سفید براق لباس پہنا ہوا ہے اور ان کے بالوں پر کوئی سفر کا اثر نہیں ہے، کپڑوں پر کوئی سفر کا اثر نہیں ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کہیں سے آ گئے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں، ہمارے لیے ایک اجنبی شخصیت ہے. وہ آئے، انہوں نے آگے اجازت لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اجازت ملنے پر وہ آگے بڑھتے چلے آئے، یہاں تک کہ بالکل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے، جیسے آدمی ادب کے ساتھ کسی بزرگ کے پاس بیٹھتا ہے اور دوزانو بیٹھتا ہے، تو اس طریقے سے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر انہوں نے سوالات کیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے. ان میں سے پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال یہ کیا کہ ایمان کیا ہے، یعنی ظاہر کے بارے میں سوال کیا، باطن کے بارے میں سوال کیا، اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ احسان کیا ہے. یعنی قرآن مجید جگہ جگہ اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ ان سے احسان مطلوب ہے، یعنی اسلام پر عمل کے لیے ان سے احسان مطلوب ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اہم بات ہے، قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے. تو انہوں نے پوچھا احسان کیا ہے، اچھا اس کے بعد انہوں نے یہ پوچھا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے، اس لیے کہ سارے دین کا مسئلہ ہی وہی ہے کہ وہ کب آنے والی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں معذرت کی کہ اس کا مجھ کو کوئی علم نہیں دیا گیا، جتنا علم آپ کو ہے مخاطب سے آپ نے کہا اتنا ہی مجھے ہے، ہم اس میں بالکل برابر ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائی. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ قیامت کی جتنی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں باقی روایات میں، ان میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے اور ان میں ان نشانیوں کا کوئی ذکر نہیں. یہ خاص طور پر طالب علموں کے لیے بہت قابل غور بات ہے، یعنی بالکل مختلف طریقے سے وہ بیان کی گئی، اور ان کو بیان کرنے کے بعد وہ صاحب تشریف لے گئے. تو لوگ کچھ ظاہر تجسس تو تھا کون تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض روایتوں میں آتا کہ فرمایا کہ دیکھو کہاں گئے، تو دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا جبریل تھے اور دین کے بعض حقائق سکھانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ تمہارے سامنے سوال کریں اور میں اس کا جواب دوں. یہ وہ روایت ہے جس کا ایک حصہ میں نے یہاں نقل کیا ہے. اس میں جب جبریل نے یہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اصل میں وہ بتانے آئے تھے لیکن اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا، تو معلم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے. یہ بھی ایک دین کے تصورات کی غلطی ہے. سیدنا جبریل امین کے بارے میں ہمارے ہاں تو ویسے یہ ہے کہ لوگوں نے جو فضیلت کے ابواب قائم کر رکھے ہوئے ہیں اس میں اس طرح کی لغویات بھی ہوتی ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی. اچھا ویسے اس کی موسیقی اچھی ہے لیکن اس کے بول یہی ہیں، تو یہ لغ بات ہے، یعنی یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، یہ دین کے تصورات کے بالکل خلاف ہے یہ بات. اور اسی طریقے سے جبریل کے بارے میں کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا دربان ہے، یہ قرآن کا تصور نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے اللہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى. جبریل کا ذکر جب قرآن کرتا ہے وہ مطائر سما امین، یعنی وہ بارگاہ خداوندی میں ان کی بات مانی جاتی ہے، وہ ایک امانت دار شخصیت ہے، وہ خدا کا پیغام لے کے آتے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا، اللہ وہ معلم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے سکھایا ہے. یعنی قرآن کا کانسیپٹ یہ ہے، وہ تو حقیقت بیان کرے گا نا، اس کو آپ کے میرے جذبات سے دلچسپی نہیں ہوتی، وہ بتائے گا کسی کا کیا مقام ہے کیا چیز ہے. تو یہ جبریل ہے، یعنی جبریل اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے جن کو رسول بنایا گیا ہے ان میں جبریل ہے. تو قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا کہ انہ لکون رسول کریم، یہ جبریل امین کا کلام ہے، یعنی اس کو خدا نے ان کے منہ میں ڈالا ہے اور ان سے پہنچا ہے. تو یہ ذکر ہے قرآن میں بہت جگہوں پہ اس کا. خیر بارہ لوگوں نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ہے، الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت. اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو، یعنی ماننا زیر بحث نہیں ہے، ماننے کا تعلق ایمان سے ہے، تم اس بات کی گواہی دو. ایک آدمی کہتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ دل سے نہ کہہ رہا ہو لیکن اس کو قانون میں مانا جائے گا، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، توحید اس کا اقرار کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت الحرام کا حج کرو. یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اس کو میں نے اسی طرح بیان کر دیا اس لیے کہ میرے نزدیک یہ قرآن سے صاف واضح ہے، بالکل ٹھیک جواب ہے. دین کا باطن ایمان ہے، یعنی ظاہر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور باطن میں کیا چیز ہے جس سے اس ظاہر کو پھوٹنا چاہیے، نہ پھوٹے تب بھی قانون میں قبول کیا جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں تب وہ قبول ہوگا جب اس کے باطن میں یہ ایمانیات موجود ہو. دین کا باطن ایمان ہے، اس کی جو تفصیل قرآن میں بیان ہوئی ہے اس کی روح سے یہ بھی پانچ ہی چیزوں سے عبارت، یعنی پانچ وہ ہیں، پانچ یہ ہیں، تن کاشرت ان کاملا، پانچ باطن کی چیزیں اور پانچ ظاہر کی چیزیں آپ اپنا لیں تو یہ دس پوری ہو جاتی ہیں. یہ بھی پانچ ہی چیزوں سے عبارت ہے. ایک اللہ پر ایمان، یعنی اس بات کا ایمان کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اس بات اس کی بھی میں تفصیل نہیں کر رہا اس لیے کہ ایمانیات کا باب آگے اس کتاب میں آئے گا انشاءاللہ، جس میں یہ پھر پوری تفصیل سے ہم زیر بحث لائیں گے. اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی. فرشتوں پر ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری ہے اس لیے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس پر ویسے تفصیلی بحث آگے کریں گے ہم کہ فرشتوں پر ایمان کی کیا ضرورت ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس لیے ضروری ہے کہ اصل میں اس عالم ناسوت میں ہمارے سامنے پیغمبر ہوتا ہے ایک انسان، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان رابطے کا کیا ذریعہ ہے، تو اس وجہ سے یہ بڑی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں، جیسے جبریل کا بھی ہم نے ذکر کیا. یعنی یہ درمیان کی کڑی واضح ہونی چاہیے، ورنہ کیا خبر ہے کوئی صوفی براہ راست پہنچا ہوا ہو. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جبریل امین کو پتہ ہی نہیں چلتا، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اوکے یہ تو لے کر چلے گئے. تو یہ مسئلہ ہے، یعنی کیوں مسئلہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک تو خدا کا قائم کردہ نظام ہے ہدایت دینے کا، رہنمائی کرنے کا، وہ یہ ہے، یعنی وہ اس طریقے سے ہے جو ایمانیات کے اجزاء بیان ہو رہے ہیں. ایک ہدایت حاصل کی، ایک تو نا خدا کا دینا اور ایک حاصل کرنا، اس کے لیے ایک پیرلل دین موجود ہے تصوف، وہ کہتا ہے ہمارے پاس اپنے ذرائع ہیں. تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ پیرلل ذرائع کو خدا نہیں تسلیم کرتا، یعنی اس کے اوپر قرآن نے بحث کی ہے باقاعدہ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، ہم نے بند کیے ہوئے ہیں دروازے اور جو ذرائع موجود ہیں وہ مخدوش ہیں، وہ اصل میں اچکوں سے رابطہ کر کے قائم کیے جاتے ہیں. یہ اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں لیکن یہ لمبی بحث ہے، کسی وقت کریں گے ایمانیات پر گفتگو. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان. اب فرشتوں کے بعد اگلی کڑی کیا ہے؟ نبی. یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ طرف سے جو ہدایت آتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے وہ انبیاء علیہ السلام کو پہنچ جاتی ہے. نبیوں نے پھر کتابیں پیش کی ہیں. انزل معہم الکتاب، کتابوں پر ایمان. روز جزا پر ایمان، یعنی یہ سب کچھ جو ہے یہ اصل میں کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ہم کو ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس پیشی کے لیے ساری تیاری ہے. تو پانچ چیزیں جو یہ ہیں یہ ایمانیات ہیں، پانچ چیزیں. میں نے عرض کر دیا کہ صرف اشارات میں نے کیے ہیں، باقی بحث ایمانیات کے باب میں اپنے وقت پر انشاءاللہ اللہ نے مہلت دی تو ہوگی. سورہ بقرہ میں ہے، یہ بقرہ کا ختمہ ہے. سورہ بقرہ اصل میں اس اعلان پر ختم ہوتی ہے، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیات ہیں، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول اس چیز پر ایمان لایا جو اس کے پرور، یعنی سب سے پہلے رسول خود ایمان لایا، وہ الگ نہیں ہے، پہلے اس مانا ہے نا وہ بھی. جو رسول اس چیز پر ایمان لایا جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر اتاری گئی اور اس کے ماننے والے بھی، یعنی دونوں ایمان لائیں گے. تو دونوں ایمان لانے میں یکساں کھڑے کر دیے قرآن مجید نے، یعنی ایک ہدایت آئی اس کے ذریعے سے آئی، دونوں نے اس کا اقرار کیا. کیا اقرار کیا, تفصیل کیا اس کی, کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, یہ سب ایمان لائے اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر, ان پہ ایمان لائے. یہاں بھی رسل کا لفظ جو ہے یہ اپنے عمومی مفہوم میں استعمال ہوا ہے, یعنی انبیاء رسل سب شامل ہے, اصطلاحی مفہوم میں استعمال نہیں ہوا. اور کیا کیسے ایمان لائے, لا نفرقو بین احد من رسلہ, یعنی اس کو ایمانیات کے ذیل میں شامل کیا ہے, ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر میں کوئی فرق نہیں کرتے. یعنی یہ ایک اعلان ہے جو اس امت سے کرایا گیا ہے کہ تم اگر ایمان لائے ہو تو یہ ایمان اس طرح لانا پڑے گا کہ سارے پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں اور ان کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے. لا نفرقو بین, یعنی یہ نہیں کہ اس کو مان لیا اس کو نہیں مانا, اس کو آسمان پر چڑھا دیا اس کو زمین پر گرا دیا, نہیں, ہم ان کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, ان سب کا یکساں احترام کرتے ہیں, ان سب کی ہدایت کو یکساں اللہ کی ہدایت سمجھتے ہیں, اور اس میں سے جو چیز بھی ہمارے پاس مستند طریقے سے پہنچتی ہے اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ اعلان کرایا گیا, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, یعنی یہ سمت کی دعا ہے نا جب اس کو کھڑا کیا گیا ہے, تو یہ اور کہا انہوں نے, اقرار کیا ہے, سمعنا وأطعنا, آسمان کی منادی کو ہم نے سن لیا, جو کچھ ہدایت اوپر سے آئی ہم نے سن لی, وأطعنا ہم نے اس کے سامنے سر جھکا دیا. ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو یہ قالوا اسلمنا, یعنی اسلام کی تشریح کر دی الفاظ میں, سمعنا وأطعنا یہی اسلام ہے. تو ایک لفظ میں بیان ہو سکتا تھا کہ اسلمنا, اسلام یہی ہے. تو یہاں بھی گویا اللہ تعالیٰ نے ہی جانب اشارہ کیا ہے. تو سمعنا وأطعنا معنی بتا دیے اسلام کے, غفرانک ربنا, پروردگار ہم تیری مغفرت چاہتے اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت میں ہم سب کو تیری ہی طرف پلٹنا ہے. یعنی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک روز جزا آنی ہے. تو ساری باتیں بیان کر دیں, قرآن کا اپنا اسلوب ہے بیان کرنے کا, اس طریقے سے بیان کر دی, غفرانک ربنا یعنی نستغفروں کا غفرانن. مفعول مطلق کی یہ جو قسم ہے یہ بڑی دلچسپ ہے, لیکن یہ بحث کبھی قرآن پڑھاتے ہوئے کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ ہی کی ایک سرا, جس طریقے سے یہاں ایمان جو رسولوں پر ہے اس میں ایک وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایمان ایسا ہونا چاہیے, لا نفرق بین احد من رسلہ, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل کو جواب دیا ہے تو ایک خاص پہلو کی وضاحت کر دی ہے جو بعد میں اس امت کا سب سے بڑا مارکہ بنا ہے. صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلا فتنہ بڑے پیمانے پر پیدا ہوا, جس سے فرقہ بندی شروع ہوئی ہے, وہ یہی بحث تھی جو آگے آ رہی ہے, آگے جس طرح اشارہ کیا گیا, کوئی ان میں شامل کر کے انہیں اس طرح بیان کیا ہے. یعنی جب جبریل نے دوسرا سوال کیا کہ مل ایمان, ایمان کیا ہے, پہلا سوال تھا مل اسلام, اس کا جواب دیا, وہ پیچھے نقل ہو گیا. پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ مل ایمان, اس کا جواب دیا حضور نے ال ایمان, اور وہی باتیں بیان کی جو اوپر سورہ کی آیت میں بیان ہوئی ہیں, ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو اور اس کے فرشتوں, اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانو, اور آخرت کے دن کو مانو, اور اپنے پروردگار کی طرف سے تقدیر کے خیر و شر کو بھی. تقدیر کے خیر و شر سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان کا یہ خیر و شر ہے, یہ عمل کا خیر و شر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں, جو آزمائشیں انسان پر آتی ہیں, جو نعمتیں اس کو ملتی ہیں, جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اس کا انتخاب وہ خود کرتا ہے. یعنی اس میں سے کوئی چیز بھی ہماری اقتصابی نہیں ہوتی, البتہ ہمارے بعض اعمال کے نتیجے میں ضرور آ جاتی ہے. تو اس پر ایمان رکھنا کہ یہ آتا ہے اس کی جانب سے, یعنی اس دنیا کا نظم اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اس وقت بھی, یہ اصل میں یہ ایمان ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے فلسفے میں بڑی بحث کرتے ہیں نا, تو آخر میں بہت رو دھو کے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک علت العلل ہے. معلوم نہیں کیسی مردہ اور چٹوڑی ہوئی علت العلل ہوتی ہے, ایک بار وہ دنیا کو حرکت دے خاموش ہو گئی بس. تو قرآن نے اس مسئلے کو لے کر اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث کی, ایک زندہ خداوند, حی خداوند, قیوم خداوند, یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو نمایاں کیا ہے. تو وہ خداوند کے جو اس کائنات کا نظم اس سب بھی چلا رہا ہے, اور جس سے کوئی ایک پتہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہلتا ہو اور اس کے علم میں نہ ہو. ما تسکت من برکت الا یعلمها, کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا کسی درخت سے مگر یہ کہ اس کو جانتا ہوتا ہے. تو اس زندہ اور حی اور قیوم خداوند کو مانا جائے, یہ مطلب ہے اس جملے کا. لیکن میں نے پھر عرض کیا کہ صرف اشارہ کر رہا ہوں, اس کی تفصیل بھی ایمانیات کے باب میں ہوگی. یہ بڑا اہم جملہ ہے اور یہ دو تین گھنٹے کی نشست چاہتا ہے اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے. یہ ایمان جب اپنی حقیقت کے اعتبار سے دل میں اترتا, یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو کہا گیا کہ ایمان مفصل یاد ہے, یاد کر لیا, ان کا سناؤ, سنا دیا, ان کا شادی کے موقع پر دوہرا دیا, ایک تو یہ ہے. تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو اس ایمان کو سمجھ کر اس کے صحیح شعور کے ساتھ اس کو اس کی حقیقت جان کر دل میں اتارا گیا ہے تو پھر یہ کچھ تقاضے کرے گا. یہ ایمان جب اپنی حقیقت کے اعتبار سے دل میں اترتا اور دل سے اپنی تصدیق حاصل کر لیتا ہے اور اس سے اپنی تصدیق حاصل کر لیتا ہے, یعنی دل بیدار ہو کر زندہ ہو کر اقرار کرتا ہے کہ میں نے مان لیا ہے, تو اپنے وجود ہی سے دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. یعنی جیسے ہی یہ دل میں اترتا ہے تو یہ جیسے ہی اترے گا دو چیزوں کا تقاضا کرے گا, ایک عمل صالح, دوسرے تواسی بالحق اور تواسی بالصبر. رک کر اگر میں یہ سوال پوچھوں کیوں تقاضا کرے گا, مان لیا اللہ تعالیٰ کو, یعنی یہ ایک جملہ ہے نا, ایک جملہ لکھ دیا میں نے کہ یہ اپنے وجود ہی سے دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے, ایمان جیسے ہی دل میں اترتا ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے دل سے اپنی تصدیق حاصل کر لیتا ہے تو اندر اترتے ہی دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. آپ کہیں کہ ہم سے تو کبھی بھی نہیں کیا, اس نے کیسے کرتا ہے, یعنی تقاضا کرتا ہے کہ کچھ معنی ہونے چاہیے نا, تو ہم سے تو نہیں کیا, کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں, بلکہ مسلمانوں سے کبھی بھی نہیں کیا, تو کیا وجہ ہے, یعنی یہ بات کیوں جانے. عام طور پر لوگ ان دو باتوں کو دین کے احکام میں سے دو احکام کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں, میں نے ایسے نہیں کیا ان کو بیان, یعنی اس کتاب میں شریعت کے احکام میں یہ دونوں چیزیں زیر بحث نہیں آئیں گی, دعوت کے باب میں ایک فرع کے طور پر یہ دوسری چیز زیر بحث آئے گی, لیکن اصلاً یہ ایمان کا تقاضا ہے, یہ دین کے احکام میں سے دو حکم نہیں ہیں. کیا وجہ ہے اس کی, سبب کیا ہے, یعنی دین میں نماز پڑھنا ہے, دین میں روزہ رکھنا ہے, دین میں بہت سے احکام ہیں, تو وہ دین کے احکام کی فہرست میں آئیں گے نا, اخلاقی تقاضے اخلاقیات میں آئیں گے, زیر بحث ہوں گے, سچ بولنا ہمارے سالے ہیں سارے, لیکن اجمال میں یہ یہاں کیوں آ گئے, یعنی یہ جملہ کیوں لکھا گیا ہے کہ یہ ایمان جب اپنی حقیقت کے اعتبار سے دل میں اترتا اور اس سے اپنی تصدیق حاصل کر لیتا ہے تو اپنے وجود اسے دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. میں یعنی اس کا سٹریس واضح کر رہا ہوں, آپ پڑ جائیں گے, میں مر جاؤں گا, میں مرنا ہے میں چاہ ایک کو ایک دن, تو بات یہ ہے کہ یعنی کیا مطلب ہے اس کا, کیسے تقاضا کرتا ہے. جی کتنا وقت باقی ہے, میرا خیال وقت ہوگا, اچھا تو پھر تو ہم بحث کر سکتے ہیں, تو بتائیں گے آپ میرے کوئی شاید, یعنی کیوں تقاضا کرتا ہے ایمان, ان دو باتوں کا تقاضا کیوں کر دیتا ہے, کیسے کرتا ہے,
فطری چیز نہیں, نیچرلی بالکل اب آپ کے وجود میں چیز اترتی ہے.
سچ بولنا ایک فطری چیز ہے
جی,
کیا فطری چیز کو بیان کرنا مقصود ہے, یعنی ایک آدمی خدا کو نہیں مانتا تب بھی یہ فطرت اسے تقاضا کرے گی, ایمان کے خدا کو مانتے ہی عمل صالح کا تقاضا کیسے پیدا ہو جاتا ہے. تو آخرت جو ہے اس میں سوال کے بارے میں پہلے معلوم ہوگا تو پھر اس کا مطلب حکم ہو گیا ہے, ایمان کیسے اس کا تقاضا کرتا ہے, جی یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں نا, جب اللہ تعالیٰ کو جب ہم مانتے ہیں تو ماننے کا مطلب کیا ہے, کوئی ہستی ہے نا جس کو مانتے ہیں, تو جب آپ کسی کو مانتے ہیں تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ہستی کو تسلیم کر لیا, اب جو اس کی پوری شخصیت ہے آپ کو اس شخصیت کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. خدا کی جو شخصیت ہے اس کو ماننے کا مطلب یہ ہے, اسی کو بیان کیا ہے لوگوں نے تخلقوا باخلاق اللہ میں, بات یہی ہے لیکن خراب کر دی, یعنی آپ نے ذات خداوندی کو مانا ایک تو یہ نا کہ ایمانیات کی فہرست, جیسے میں نے کہا ایمان مفصل کی ایک فہرست پڑھی اور مان لیا, مولوی صاحب نے چونکہ نکاح پڑھنا ہوتا تھا پڑھا دیا, آپ نے دوہرا دیا اس کو. لیکن اگر آپ اس کو اس کی حقیقت کے اندر اتر کر مانیں تو پھر اس کا مطلب خدا کی شخصیت جو ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق پیدا ہو گیا, ذات خداوندی سے تعلق پیدا ہو گیا. تو ذات خداوندی جو ہے انہوں نے اپنا تعارف یہ کرایا کہ بیدہ الخیر, تو اس سے شر نہیں قادر ہوتا, وہ سراپا خیر ہے, وہ سراپا خیر ہے. اس کے ساتھ تعلق اور اس پر ایمان کے بعد, یعنی دوستی کر لیا نا آپ نے, اس کو ماننے کے بعد, اس کی شخصیت سے تعلق پیدا کرنے کے بعد, یہ تقاضا ہے کہ آپ کو خیر بن کے رہنا پڑے گا, ورنہ چھوڑ دیجئے, نہیں مانیں. یعنی آپ ابلیس کو مانتے ہیں اپنا معبود, تو اس کی شخصیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دسیسہ کاری کریں, سازشیں کریں, حرام کاریاں کریں, بدکاریاں کریں, لوگوں کو لوٹیں, کھائیں. نہیں کریں گے تو ابلیس پر ایمان کی کوئی معنی نہیں ہے. خدا پر ایمان ایمانیات کی فہرست مرتب کرنے کے لیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کو مان لیا, میں مانتا ہوں آپ میرے پروردگار ہیں, تو پھر میری تخلیق آپ سے صادر ہوئی اور میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ سراپا خیر ہیں, تو میں شر نہیں کر سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. یہ یعنی خدا کی شخصیت کے ساتھ میرے تعلق کا تقاضا ہے, اس وجہ سے یہ ایمان کا تقاضا ہے بالاجمال. اب اس ایمان کے تقاضے میں ہم غلطی کرتے ہیں تو احکام دیے جاتے ہیں, یعنی اصل میں تو یہ خود بخود ہونا چاہیے. جیسے ہی میں نے اپنے پروردگار کو اگر حقیقی معنی میں مانا ہو, یعنی مطلب یہ ہے کہ مردم شماری کے رجسٹر میں نہ مانا ہو, مانا ہو میں نے شعور کے ساتھ مانا ہو کہ اس پروردگار مان لیا میں نے آپ ہیں, تو وہ کون ہے؟ وہ حسن ہے, وہ جمال ہے, وہ خیر ہے. یعنی اس ہستی کے ساتھ پھر شر کی نسبت نہیں ہو سکتی. اس پر ایمان کے بعد اس کا مومن شر کو اختیار نہیں کر سکتا. اسی سے در حقیقت لفظ توبہ نکلا ہے. یعنی آپ جڑ جائیں خدا کے ساتھ, شر کریں گے تو لوٹنا پڑے گا ورنہ دور ہو جائیں گے. اسی سے رد اور رجیم اور مردود کے الفاظ نکلے ہیں. اسی سے راندہ درگاہ کا تصور پیدا ہے. اسی سے سوہکن کی وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی آپ کو تعلق پیدا کرنا ہے تو یہ خیر کا تعلق ہے, شر کے صدور کے بعد یہ تعلق قائم نہیں رہ سکتا. اسی کو حضور نے بیان کیا ہے ایک حدیث کے اندر کہ جس وقت ایک آدمی بدکاری کرتا ہے مومن, تو اس وقت مومن نہیں ہوتا, اس وقت مومن نہیں ہوتا. اسی کو بیان کیا کہ اس وقت ایمان اس کے اوپر معلق ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے, پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے اس کا کہ اس عمل سے فارغ ہو جانے کے بعد وہ لوٹاتا ہے یا نہیں لوٹاتا. اسی کو مومنوں کی صفات میں بیان کیا کہ وہ توابین ہوتے ہیں, یعنی ان کے محبوب سے جیسے ہی ان کو دوری ہوتے ہیں لپکتے ہیں اس کی جانب. اور اسی سے در حقیقت عمل خیر محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے, نہ کہ خوف کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. یعنی اس کے محرکات تبدیل ہوتے ہیں. ذات خداوندی میرا محبوب ہے, وہ صاحب جمال ہے, صاحب خیر ہے, میں اس کا ہوں, تو پھر مجھے خیر بن کے رہنا ہے. تو اس وجہ سے ایمان کا تقاضا ہے. مانیں گے تو یہ تقاضا پیدا ہو جائے گا, لیکن ماننے کی وہ شرط ہے جب اپنی حقیقت کے اعتبار سے دل میں اترتا اور اس سے اپنی تصدیق حاصل کر لیتا ہے. تو پھر اس کے نتیجے میں, یعنی اصل میں پھر آپ نے ایمان قبول ہی نہیں کیا اگر عمل صالح کی طرف آپ کی رغبت نہیں ہوئی. تو ایک چیز یہ ہے, یعنی پہلی چیز کا تقاضا کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ محبوب دل نواز جو ہے وہ دریافت ہو گیا, آپ نے اس کو مان لیا, اس کی آواز پر آپ نے لبیک کہہ دی, آپ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی غیر معمولی حقیقت کو آپ دریافت کر لیں اور مان لیں اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ نہ دلائیں؟ یعنی یہ نہیں ہو سکتا. میں تو اپنے محبوب کی منادی کروں گا نا دنیا بھر میں, اس کے نقش قدم دکھاؤں گا, اس کی ایک ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا. تو وہ جو محبوب ہے وہ کون ہے؟ وہ اصل میں ہے حق, اور اس دنیا میں وہ حق ہے. یعنی وہ محبوب جو ہے اس کی ایک ایک بات حق ہے, وہ خود حق ہے, اس کا دین حق ہے, اس کی ہدایت حق ہے, وہ خود حق ہے. اور اس کو ماننے کے بعد اس کے ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس کی عائد کردہ آزمائش, اس کا تقاضا صبر ہے, ثابت قدمی. یعنی یہ مجھے بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ یہ, یعنی یہ اس گلی میں جس کو جانو دل عزیز, اس کی گلی میں جائے کیوں, قدم ہی کیوں رکھے؟ تو یہ در حقیقت دو باتیں ہیں جو اصل میں ایک ہی کی فرق ہے. میں نے ایک حق اس کے حق کو میں نے کہا حق ہے عمل صالح, حق ہے خیر, یہ تو ایک تعبیر اختیار کی ہے نا قرآن مجید نے. اصل میں تو یہ بید الخیر کا کی فرق ہے, وہ سراپا خیر ہے تو میں خیر اختیار کروں گا, سراپا حسن ہے میں حسن کو پسند کروں گا, وہ سراپا جمال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قرآن نے بھی یہ کیا ہے کہ وہ جیسے ہی دین جان کرتا ہے تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو سامنے لاتا ہے. قرآن مجید یہ قرآن پڑھاتے ہوئے کسی وقت میں اس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تمام آیات کم و بیش کم کو چھوڑ کر وہ ختم ہوتی ہیں اللہ کی صفات پر, یعنی اصل میں خدا کی شخصیت کو سامنے لایا جاتا ہے اور اس کے کچھ تقاضے بیان کر دیے جاتے ہیں. یہ شخصیت ہے جس کو تم مانتے ہو, وہ سمیع علیم ہے, وہ غفور الحلیم ہے, وہ غفور الرحیم ہے, وہ رحمان ہے, وہ یہ سامنے لائے جاتے ہیں. آدمی کو یا خدا یاد ہوتا ہے یا اس کو بھول جاتا ہے, دونوں میں سے ایک شکل ہوگی. وہ یاد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یاد ہونے کا نتیجہ ہے عمل صالح, بھول جانے کا نتیجہ ہے نافرمانی شر. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ہم الفاسقون, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا. اچھا جی, چونکہ تعلق ہے, یہ غیر معمولی تعلق ہے, میں اس کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد کرتا ہے, میں اس کی طرف بڑھتا ہوں تو وہ میری طرف بڑھتا ہے. وہ جو ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ تم ایک قدم اس کی طرف بڑھتے تو دس قدم بڑھتا ہے. تو اس لیے قرآن نے یہاں بیان کیا کہ ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانا, نس اللہ انہوں نے خدا کو بلا دے, فانساہم انفسہم, تو اصل میں میری اپنی ذات تو در حقیقت ہے ہی اس کے پرتوں میں قائم, تو اس وجہ سے اس کا نتیجہ نکلا کہ میں اپنے آپ کو پھر بھول جاتا ہوں. پھر اصل میں میں ایک جسم ہوں, ایک قالب ہوں, اس کے سوا کچھ نہیں ہوں. یا جو یہ کہیے کہ میں اپنے انسانی شرف سے محروم ہو جاتا ہوں, پھر ایک جانور ہے جو اپنے حیوانی تقاضوں کو پورا کر رہا ہے اس دنیا کے اندر. جو روشنی میرے پاس تھی وہ میں نے واپس کر دی, پھر میری زندگی جو ہے وہ یہی ہوگی کہ بس کچھ حیوانی تقاضے ہیں بھائی, بھوک لگتی ہے, کھانا ہے, آرام کی آسائش کی خواہش ہے اس کو پورا کرنا ہے, جنس کا جذبہ ہے اس کی تسکین کرنی ہے, یہ حیوانی تقاضے ہیں میرے وجود کے, اس کو میں پورا کرتا ہوں. خدا کے ساتھ تعلق کا تقاضا کیا ہے؟ اخلاق عالیہ, اعمال صالحہ, حق سے محبت, خیر سے محبت, حق کا آئیڈیل بن جانا, حسن کا آئیڈیل بن جانا. آپ حسن سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. حضور سے پوچھا گیا نا کہ کپڑوں کے بارے میں, ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ بہت خوبصورت ہے, وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک سراپا جمال, سراپا خیر ہستی, یعنی جس چیز کو ہم کہتے ہیں تہذیب, ثقافت, وہ کیا چیز ہے؟ وہ در حقیقت انسانی شخصیت کو خدا تعالیٰ نے جو قاعدے بنائے ہیں یا جو اس کی شخصیت کا حسن اس کے قریب لے جانا ہے. تو صوفیہ نے اس بات کو دریافت کر لیا تھا, لیکن قرآن کی روشنی سے محروم ہونے کی وجہ سے اس میں حدود سے تجاوز کر گئے. اسی کو بیان کرتے ہیں تخلق باخلاق اللہ, اللہ کی جو اوصاف ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کے اوصاف ہیں نا یہ سارے, یعنی وہ خیر ہے تو ہم صالح عمل کریں گے, اور وہ حق ہے تو ہم حق کو دوسروں تک پہنچائیں گے, اور اس نے حق کے لیے آزمائش پر پکڑ رکھی ہے تو کہیں گے کہ ثابت قدمی سے ڈٹے رہو, وہ پروردگار مل جائے گا. اس کی ملاقات جو ہے, یہ ظنون انہم ملاقو ربہم. تو جی
سر, یہ جو بات آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کے تقاضے ہیں, یہ ساری چیزیں جو دونوں چیزیں جو گروپس بیان ہوئے, یہ کئی مرتبہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسانیت کے تقاضے ہیں, یعنی ایمان سے پہلے کی چیز لگتی ہے کئی مرتبہ. یہ اگر سورہ اثر کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے تو غور کیا جائے, یعنی گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج والی بات جو ہے کہ وہ, کیونکہ یہی وہ صفات ہیں جو ہمارے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک, کیونکہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ پرتو ہے انسان اللہ کی صفات کا, تو اس سے یعنی اگر اس پہلو سے غور کیا ہے تو کیا یہ ایمان سے پہلے کی چیزیں نہیں ہیں جی؟ یعنی انسان کو عمل صالح جو ہے وہ اس کے اپنے اندر موجود ہے ایک شعور, کہ جس پر
کہ خدا اس کے اندر موجود ہے.
جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل, لیکن ابھی ایمان شاید نہ آیا ہو.
نہیں نہیں, ایمان تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ نہ آیا ہو. اصل میں ایمان کا اظہار ہوتا ہے.
نہیں, ایمان تو ایک انٹلیکچوئل ریالٹی ہے نا جی, کہ وہ انسان نے اس کو,
ایسا نہیں ہے, پہلے نفسی حقیقت ہے, پھر عقلی سطح پر اس کا شعور پیدا ہوتا ہے. یعنی نفسی حقیقت میں تو اصل میں الگ سے مان رہے ہیں ہم, بات اصل میں یہ ہے
کہ قرآن ایمان تو تب ہی ہے نا جی،
ایمان ہمارے اندر ودیت کر رکھا ہوا ہے، تو اصل میں وہ ایمان کی جو روشنی ہے اس کی تذکیر اور یاد دہانی جب ہوتی ہے تو ہم اس کا اظہار کر دیتے ہیں.
آپ نے اصل میں یہاں پہ یہ فرمایا جی کہ یہ اپنے دل میں اترتا ہے اور دل سے تصدیق حاصل کرتا ہے، تو یہاں پر تو یہ وہ والا ایمان نہیں مراد ہو سکتا.
پھر وہ اصل میں عمل صالح کا پورا شعور حاصل کر لے گا. اصل میں کیا ہوگا، یعنی اصل میں کیا ہوگا، اصل میں یہ ہوگا کہ جو فطری ایمان ہے وہ ایسے ہوگا کہ جیسے ایک جگہ کے اوپر ایک روشنی سی پیدا ہوئی ہوئی ہے، آپ اس روشنی میں چل بھی رہے ہیں لیکن نہیں جانتے کیوں پیدا ہوئی ہے.
جی بالکل ٹھیک ہے،
یہ کیفیت ہوگی.
بالکل ٹھیک.
تو اس وجہ سے یہاں جب عمل صالح کا لفظ استعمال ہوا تو مطلب پوری جامعیت کے ساتھ، یعنی اپنے سارے تقاضوں کے ساتھ، اپنے سارے شعور کے ساتھ، یہ ایمان سے پیدا ہوتا ہے. ورنہ تو اس کی روشنی موجود ہوتی ہے، نہ ہو موجود تو پھر تو کچھ بھی نہیں. تو اصل میں یہ بھی ایک بحث ہے جس کو ہم کریں گے کہ اصل میں ایمان خدا پر لے کر آتا ہے انسان، اس کو دریافت کرتا ہے. یہاں پر ایک عمل صالح، دوسرے تواسی بالحق اور تواسی بالصبر. تواسی بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت، ایک دوسرے کو حق پر ثابت قدمی کی نصیحت. یہ میرے نزدیک ایک بات ہے، یہ دو باتیں نہیں ہیں. یعنی میں اس کی تعلیف عربی زبان سے یوں کرتا ہوں کہ تواسو بالحق و تواسو بالصبر علیہ، یہ صحیح تعلیف ہے اس کی. صبر یصبر جو ہے یہ یا مطلق ہوتا ہے یا اپنا تقاضا کرتا ہے، یعنی مطلق لیا نہیں جا سکتا اس کو. لیکن یہ عربی زبان کے طالب علموں کی بحث ہے، وقت اب ختم ہو گیا.